أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اور ہم نے ان کے پاس ہماری کتاب قرآن مجید کو پہنچا دیا. فصلناہ, جس کو ہم نے بالتفصیل بیان کیا ہے, علی علم, خبرداری سے, علم کے ساتھ, خدا راہ دکھانے والی کتاب ہے, وہ رحمت, رحمت والی کتاب ہے, لقومی یؤمنون, ایمان والی قوم کے لیے. هل ينظرون الا تاویلا, کیا یہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اس قرآن کا مضمون ظاہر ہو جائیں؟ یوم یاتی تاویلو, جس دن ظاہر ہو جائے گا قرآن کا مضمون. یقول الذین, تو کہنے لگیں گے وہ لوگ, نسوہ من قبل, جو اس کو یعنی کتاب کو پہلے سے بھول رہے تھے, وہ لوگ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق, بے شک ہمارے رب کے رسول سچی کتاب لے کر آئے تھے. فہل لنا من شفا, سو اب کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے جو ہماری سفارش کریں یا ہمیں لوٹا دیے جائیں دوبارہ؟ فنعمل غیر الذی کنا نعمل, تو ہم عمل کریں گے اس عمل کے خلاف جس کو ہم پہلے کرتے تھے. قد خسروا انفسهم, تحقیق کے بے شک انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. وضل عنهم, گم ہو جائے گا ان سے وہ سب کے سب, ما کانوا یفترون, جس کو یہ لوگ افترا کیا کرتے تھے, جس کو یہ لوگ کیا کرتے تھے. پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 52-53, دو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس آیت میں اللہ نے صاف صاف بیان کر دیا کہ اگر جنت چاہیے, آخرت میں راحت چاہیے, تو آپ لوگوں کو میری کتاب قرآن کریم کو پڑھنا ہوگا اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. ہم نے قوم کو کتاب دے دی, گویا سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو امت کو عطا فرمائی وہ قرآن کریم ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. جس کتاب کے ذریعے, جس قرآن کے ذریعے لوگ ہدایت پا کر جنت کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کتاب میں اللہ نے تفصیل بیان کر دی. اللہ ایکسپلینز ان ڈیٹیلز. قرآن کریم میں تفصیل کی دو صورتیں ہیں, دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے کبھی کسی آیت میں بالتفصیل بیان کر دیا اگر وہ بات دوسری آیت میں شوتکت اجمالی ہے، اللہ نے اس کو دوسری آیت میں تفصیل سے بیان کر دیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے چھوٹی صورتیں بھی ہے لمبی صورتیں بھی ہے، چھوٹی صورتوں میں اللہ شوتکت بیان کر دیتا ہے باتوں کو، اور لمبی صورتوں میں احکام کو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو، آخرت کی ساری باتیں وغیرہ وغیرہ بالتفصیل بیان کر دیتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے لیے تفصیل ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ ان کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیں جو کچھ کہ ہم نے تم پر نازل کیا ہے۔ This is the second type of explanation that نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ نماز پڑھو، اب کس طرح پڑھنا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، کیسے قیام کرنا ہے، کیسے اتحیات میں بیٹھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا کہ قیام اس طرح ہوگا، تب تکبیر تحریمہ اس طرح ہوگی، قرات ایسے ہوگی، رکوع ایسے ہوگا، سجدہ ایسے ہوگا، روزہ رکھو کیسے رکھنا ہے، اللہ کے رسول نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ فرمایا زکات دو، زکات کیسے دینا ہے، کتنی دینا ہے، کس کو دینا ہے، یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو کبھی قرآن کریم میں ایک آیت اجمال ہے، اس کی تفصیل دوسری آیت میں ہے، اور کبھی قرآن کریم میں نہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بالتفصیل بیان کر دیا۔ اگر نہیں ملا قرآن میں اور حدیث میں، تو قرآن کریم کی آیت و کریمہ میں غور کر کے مسئلے کا استنباط کیا جاتا ہے، ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جیسے قرآن میں ہے کہ جو کچھ کے اللہ پاک نے زمین میں ہے پیدا کیا، وہ سب کے سب تمہارے لیے ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ نکل گیا، ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے حلال کر دی۔ ہاں دو صورتیں ہیں کہ اگر کسی چیز کے بارے میں اللہ نے حرمت بیان کر دی، وہ زمین کے اندر سے نکل جائے گی، یا کوئی کسی کی ملکیت میں کوئی چیز ہے وہ بھی نکل جائے گی، وہ بھی حرام ہے۔ تو اس طریقے سے مسائل کو قرآن کے اندر سے یا نبی کی حدیث میں غور کر کے صحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھ کر اس کا استنباط کرتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے، یہ ایکسپلینیشن ہے۔ فصلناہ علی علم، شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ابتدائی طالب علم کو کہا کرتے تھے، تمہیں درس قرآن سمجھنا ہو، تمہیں قرآن کریم کی تفصیل سمجھنا ہو، تو ہر وقت پانچ باتوں کو سیکھ لو، پانچ علم کو سیکھ لو۔ اگر تمہیں پانچ علم کو سمجھ میں آ گیا تو درس قرآن کا سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا پہلی قسم کا علم، اس کو کہتے ہیں علم تذکیر بعلاء اللہ، علم تذکیر بعلاء اللہ، وہ علم اللہ کی نعمتیں جتنی دنیا میں ہیں، چاہے تمہاری ذات کے اندر میں ہو، چاہے دنیا میں، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی نصیحت، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنا، اس کو کہتے علم تذکیر بعلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر پھر نصیحت حاصل کرنا کہ کوئی اللہ ہے، who created the skies and earth, mountain, oceans and entire worlds. We must take lesson from these things. These are the call, علم تذکیر بِعَلَىٰ اللَّهِ، to take lesson from the bounties of Allah تبارک و تعالی۔ دوسری قسم کا علم کہتے ہیں علم تذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ، قرآن کریم میں اللہ نے پہلے قسم کے علم کو بھی بیان کر دیا ہے بالتفصیل،
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، کہاں کہاں اللہ نے بیان کیا سورج کو، چاند کو، ستارے کو، ندی کو، نالے کو، انسان کی ذات کو، آنکھ کو، کان کو، ان السمع والبصر والفؤاد، ساری نعمتوں کو اللہ نے بیان کر دیا، اس سے نصیحت حاصل کرو. نمبر دو پر علم تذکیر بایام اللہ، علم حاصل کرنا یعنی پچھلی قوم کا علم، پچھلی قوم کے واقعات، قوم عاد، قوم نوح، قوم ثمود، قوم صالح، ساری پچھلی قوم ان کے واقعات کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا. نیک لوگوں کے واقعات، بروں کے واقعات، جنت جہنم، ساری چیزوں کو اللہ نے بیان کر دیا. اس کا علم سیکھنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا. تو قرآن آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، اللہ کیا کہتا ہے قرآن. تیسری قسم علم تذکیر بموت او ما بعد الموت، موت کے وقت کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، برزخ میں کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا، حساب کتاب، ساری چیزوں کا علم اللہ نے بالتفصیل قرآن میں بیان کر دیا ہے. اجمالی طور پر، تفصیلی طور پر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے احادیث میں بالتفصیل اس کو بیان کیا ہے. اس کو کہتے ہیں علم تذکیر بموت او ما بعد الموت. یہ تیسری قسم کا علم قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا. شاہ صاحب فرماتے ہیں چوتھی قسم کا علم علم احکام ہے. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، الامر کیا ہے، الامر بالمعروف کیا ہے، نہیں عن المنکر کیا ہے، یہ سارے احکام اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیے ہیں. اور پانچویں قسم کا علم قرآن کریم میں جس کو علم مباحثہ، علم مباحثہ کہہ دو، ایسا علم کہ اللہ نے قرآن کریم میں یہود و نصارہ کے باطل عقائد کو بیان کر دیا، اور ان کی گندگی دماغی کو بیان کر دیا، اور مشرکین اور کفار اور منافقین کے باطل بلیف کو اللہ نے قرآن میں ایکسپلین کر دیا، اور اس کے بعد اس پر دلائل دے دیے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اس کو کہتے ہیں علم مباحث. اللہ نے یہ ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر بیان فرما دی. فصلناہ علی علم، اپنے علم سے، اللہ کا علم علم کل ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ کے علم میں ماضی بھی، حال بھی، مستقبل بھی، اوپر کا بھی، نیچے کا، آسمان کے اوپر کا، زمین کے نیچے کا، بٹوین دا اسکائی اینڈ ارتھ، جو بھی، اللہ کے علم میں سب کچھ موجود ہے. اس علم والے نے قرآن کریم میں، مفسرین فرماتے ہیں، بیان کر دیا حلال کا علم، حرام کا علم، محکمات کا علم، متشابہات کا علم، تبشیر کا علم، تنذیر کا علم. یہ کیا ہے؟ یہ سب حلال کا علم، کون سی چیز تمہارے لیے حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، جن چیزوں کی مطابقت انسان کے جسم اور روح کے ساتھ ہوتی ہے، مطابقت انسان کی سول کے ساتھ، انسان کی باڈی کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو اللہ نے حلال کرا دیا. اور جن چیزوں کی مطابقت نہ جسم سے ہوتی ہے، جسم کا بھی نقصان ہے اور روح کا بھی نقصان ہے، اس کو اللہ نے حرام کر دیا، کبھی قرار دیا. بہت ساری حرام تو ہمیں پتا ہے، سور ہے وغیرہ، کہ ایسے جانور کا کھانا کہ جس کی قباحت، جس کی بیڈ تھنگز ول کم ان یور لائف، تمہاری جان کو بھی نقصان، تمہارے بدن کو بھی نقصان. بدنی اعتبار سے بھی قسم قسم کی بیماریاں ہیں اور جان میں بھی روح کے اندر میں بھی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر آدمی سور جیسے کام کرتا ہے، کتے جیسے کام کرتا ہے، ان جانوروں جیسے جس کو اللہ نے حرام کیا کھا کر آدمی کے اندر ویسی ہی حیات آ جاتی ہے، ویسی ہی عادتیں آ جاتی ہے۔ اللہ نے ایسی چیزوں کو حرام قرار دیا کہ جس کا جسمانی نقصان بھی ہے اور جانی نقصان بھی، روحانی نقصان بھی ہے۔ بہت ساری وہ چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے جو ظاہر میں نظر نہیں آتی، جیسے خون ہے، خون کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ میتتا، مردار کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ مردار جانور کھانے سے اس میں بھی روحانی تمہیں نقصان ہوتا ہے، جسمانی روحان جسمانی نقصان بھی ہے اور اس کے اندر جمع ہوا خون ہے، اس کو بھی۔ میتت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے نظر کرنے والے جانور ہیں، ذبح کیے گئے اللہ کے نام کے علاوہ، اس کے کھانے سے بھی تمہاری جان کا، تمہاری روحانی نقصان ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حلال کا علم بھی اللہ نے بیان کر دیا، حرام کا علم بھی۔ احکام محکم، یعنی وہ احکام جو بالکل ثابت ہے، صاف ہے، کلیئر ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج پڑھو، غیبت نہ کرو، برائی نہ کرو، سود نہ کھاؤ، یہ تو آیات محکمات ہے، صاف صاف ہے، اس میں تو کوئی کسی قسم کا کنفیوژن ہے ہی نہیں، صاف صاف اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ اس کو آیات محکم کہتے ہیں جس کو اللہ نے بیان کر دیا۔ فیہ آیات محکمات واخر متشابہات، دوسرے متشابہ علم ہے قرآن کریم میں، حروف مقطعات ہیں، الف لام را، الف لام میم، الف لام میم سواد، طہ، یاسین، قاف، یہ سارے مقطعات ہیں۔ ہر سورت کے شروع میں، شروع میں سورتوں کے شروع میں اللہ نے ایسے الفاظ کو بیان کر دیا ہے۔ اللہ اعلم بے مرادی ہی، اللہ اس کے میننگ کو جانتا ہے، اپنے نبی کو بتایا اور کسی کو نہیں بتایا۔ قیامت میں اس کا علم ہوگا، ہم اس کے اندر نہیں پڑھ سکتے کہ اس کا یہ بھی مطلب، اس کا یہ بھی مطلب، اس کا یہ بھی، اس کا یہ بھی۔ اسی طریقے سے الرحمن علی العرش استوا، جیسے اگلی آیت میں آئے گا، رحمان عرش پر بیٹھا ہے، مستوی ہے۔ اب یہ کیسے بیٹھا، کیسے بیٹھا، کب بیٹھا؟ اللہ، قرآن کریم میں اور جگہ بھی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر۔ اب اللہ کی انگلیاں کیسی، اللہ کا ہاتھ کیسا، یہ ساری کے سارے، اس طرح اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، تو یہ کیسا ہے؟ اس کے اندر ہم نہیں پڑھیں گے، اگر اس کے اندر ہم پڑھ جائیں گے تو آدمی کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ بس ہم بلیو کرتے ہیں کہ اللہ نے جو بیان کیا سچ ہے، اب اس کی حیثیت کیسی ہے اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں متشابہات کا علم۔ پھر آگے قرآن کریم میں ایک اور علم ہے، تبشیر اور تنذیر کا، بشارت کا اور ڈرانے کا۔ ایمان لانے والوں کے لیے کیا کیا بشارت ہے؟ قبر میں یہ ہوگا، قیامت میں یہ ہوگا، حساب کتاب میں آسانی ہو جائے گی، پل صراط پر یہ ہوگا، حوض کوثر پر یہ ہوگا، جنت میں یہ ملے گا، یہ ملے گا، فرشتوں کا سلام، انبیاء ملاقات کریں گے، پھر اللہ کا سلام۔ پھر تنذیر ہے، ایمان نہ لانے والے کو کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، اور قیامت کی خوفناک حالت میں کیا ہوگا، پھر جہنم میں کیسے کیسے عذاب ہے، یہ ساری چیزیں۔ اس کو کہتے ہیں بشارت کا علم بھی قرآن میں ہے، اور ڈرانے کا علم بھی اللہ نے قرآن کریم میں بالتفصیل بیان کر دیا۔ اور پھر قصص کا علم ہے، قصے، بہت سارے قصے ہیں، یوسف علیہ السلام کا قصہ اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، قوم لوط، قوم صالح، قوم عاد، سارے قصوں کو بیان کر دیا۔ غزوات کا علم بھی ہے، فلاں غزوہ کب ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہوا، یہ سارے علم ہیں۔ اسی طرح تمثیل کو بیان کر دیا، مثالوں کو بیان کیا۔ ابو بکر راضی، ابن ابو بکر راضی فرماتے ہیں، ابو بکر ابن عربی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے لمبی لمبی سورتوں میں اتنی اتنی ہزاروں ہزار مثال بیان کی ہے، ہزاروں مثال بیان کی ہے، امر بالمعروف کو بیان کیا، ہر ہر آیتوں میں نہی عن المنکر کو بیان فرمایا ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، یہ تو اللہ کا علم ہے، جو اللہ نے اپنے علم سے قرآن کریم جیسی اتنی بڑی کتاب اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن، على جبل لرائته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. انسان نے اس کو قبول کر لیا, اللہ نے اس انسان پر اس کتاب کو نازل کیا, جو اس کو پڑھے گا اس پر عمل کرے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا اللہ اس کو اتنا ہی بڑا ثواب عطا فرمائیں گے. یہ ہدایت والی کتاب ہے, رحمت والی کتاب ہے. ہدایت ظاہر میں, رحمت باطن میں. دنیا میں بھی رحمت, قبر میں بھی رحمت, اور قیامت میں بھی رحمت ہے. اگر آپ کو کبھی بھی مشکلی پیش آ گئی, کبھی بھی مشکلی, آپ قرآن کی طرف متوجہ ہو جاؤ, چاہے پڑھنے کے اعتبار سے, مسائل کے اعتبار سے, اس کے سمجھنے کے اعتبار سے اگر متوجہ ہو جاؤ, اس قرآن میں اللہ نے ساری مشکلی کا حل رکھا ہوا ہے, سارے مسائل کا حل رکھا ہے. لوگ درس قرآن سے بھاگتے ہیں, تلاوت قرآن سے بھاگتے ہیں, لوگ اس پر عمل کرنے سے بھاگتے ہیں. یہ قرآن کریم ہے, کتاب ہے, جس کے سننے سے, سمجھنے سے, اس پر عمل کرنے سے اللہ ہدایت کے فیصلے کر دیتا ہے اور ہماری زندگیوں میں رحمت کے فیصلے کر دیتا ہے. اس کی طرف متوجہ تو ہو جاؤ. امام شافعی رحمہم اللہ کے بارے میں فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں ایک عجیب بات لکھتے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کون ہے, جن کے بارے میں انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, انور شاہ کشمیری بھی زمانے کا محدث ہے, زمانے کا محدث ہے, زمانے کا محقق ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب تعلیم الاسلام والے دہلوی ایک مرتبہ اپنے طلبہ سے سوال کر رہے ہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری یہ اتنے بڑے عالم کیسے بنے, اتنے بڑے محدث طالب علم. کسی نے کہا بڑے مفسر تھے, اس لیے تفسیر میں بڑی مہارت تھی, ان کو حدیث میں بڑی مہارت تھی, ان کو تحقیق کا علم بہت تھا, اس لیے اتنے بڑے علامہ بن گئے. حضرت نے فرمایا نہ مفسر, نہ حدیث میں اور نہ تحقیق میں. کسی نے کہا اخلاق میں, کسی نے کیا کہا, کسی نے کیا کہا. طلبہ ہوتے ہیں نا, اپنا اپنا جواب دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا نہیں. تو کہا کیسے, آپ ہی بتا دیجئے. کہا میں نے یہ سوال میں نے حضرت کشمیری سے خود کیا تھا. مفتی صاحب فرماتے میں نے خود کیا تھا, آپ اتنے بڑے علامہ کیسے بن گئے. حضرت نے فرمایا قرآن کے ادب کی وجہ سے, کتابوں کے ادب کی وجہ سے. میں نے قرآن پر تفسیر کی کتاب نہیں رکھی, تفسیر پر حدیث کی کتاب نہیں رکھی. قرآن کا درجہ اوپر, پھر تفسیر کا درجہ, پھر حدیث کا درجہ, پھر فقہ کے درجہ. فرما میری زندگی میں نے کبھی بے ادبی نہیں کی کتابوں کے اندر, ہر وقت میں نے درجے کے اعتبار سے, اور کبھی بغیر وضو کے کوئی کتاب نہیں پڑھی. انہی چیز کی وجہ سے اللہ نے مجھے بڑا محدث, مفسر, محقق بنا دیا. علامہ انور شاہ فرماتے ہیں, فرمایا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں, امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہوا ازکیہ من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام شافعی امت محمدیہ میں سے سب سے ذہین ترین, کلیور, انٹیلیجنٹ پرسن ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ. کیا ان کے مطالعہ تھے, کیا ان کی زندگی تھی, ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں, پڑھا ہی نہیں. ہمارے اکابرین نے کتنی محنتیں کی ہے, کتنی محنتیں کی ہے. ایک ایک مسئلے کے بارے میں, ایک ایک قرآن کے مسئلے کے بارے میں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 16 ایئرز تک, 16 سال تک میں نے علم حاصل کیا قرآن کا. 16 سال, عشاء کے بعد وضو, عشاء کی نماز پڑھ کر وضو کے ساتھ تہجد تک میں کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا. فور 16 ایئرز کبھی رات میں ایک گلاس میں نے پانی نہیں پیا, کہیں ایک گلاس پینے سے میرے مطالعے میں خلل نہ آ جائے. امام شافعی فرماتے ہیں میں مینا کی وادیوں میں گھوم رہا تھا اتنے میں بڑے آدمی کو دیکھا, بڑے آدمی کو دیکھا. میں نے سلام کیا, میں نے اسے پوچھا کہاں سے آئے ہو. انہوں نے جواب دیا من المدینہ. میں بڑا خوش ہو گیا، دیار نبی سے آئے ہوئے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہت خوش ہو گئے۔ میں بات چیت کرنے لگا تو میری بات سے وہ بڑے آدمی سمجھ گئے یہ مدینہ جانا چاہتے ہیں۔ کہا کبھی گئے ہو؟ میں کبھی نہیں گیا، میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا کوئی حرج نہیں، تمہارا انتظام ہو جائے گا ہمارے ساتھ حج پڑھنے کے لیے۔ بہت سارے ساتھی آئے تھے، ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، ان کی سواری خالی ہے، ان پر آپ بیٹھ جائیے، ہم آپ کو لے جائیں گے۔ فرمایا میں نے حج کے بعد اس قافلے والوں کے ساتھ سفر شروع کیا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا 16 دن لگے، 16 days۔ فرمایا میں نے 16 دن میں راستے میں 16 قرآن کو ختم کر لیا، 16 قرآن ختم کر لیے۔ جب میں مدینہ منورہ پہنچا، میرا تو وضو تھا ہی، سواری کو باہر میں نے دے دیا اور شکریہ کہہ دیا، جزاک اللہ کہہ دیا، اور میں تو منتظر تھا امام مالک کی ملاقات کا۔ اور میرا بچپنا ہے، اتنا میں اتنی عمر میری نہیں تھی، ابھی تو بالغ ہی ہوا تھا، 18-19-20 سال کی میری عمر ہے۔ میں تو پہنچ گیا، دیکھا ممبر پر بیٹھ کر ایک آدمی لمبا ترنگا بیٹھ کر حدیث کا درس دے رہا ہے، میں بھی بیٹھ گیا، طلبہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے ہاتھ، سب کے ہاتھ میں پین ہے، پیپر ہے، حدیث کو نقل کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ میں غریب آدمی، میرے پاس پین بھی نہیں، میرے پاس پیپر بھی نہیں، میں تو بیٹھ گیا اور میں ان کو دیکھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا اب میں کیسے لکھوں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی باتیں، حدیث میں کیسے لکھوں۔ تو قریب میں ایک ٹنکا پڑا ہوا تھا، میں نے ٹنکے کو اٹھا لیا، کچرا ایک لکڑی کو اٹھا لیا، اور اپنے ٹھوک کو لگا کر اپنی ہتھیلی پر میں نے لکھنا شروع کر دیا کہ مجھے بھی تشبو مل جائے ان طلبہ، تشبو بالطلبہ، یہ تو پین سے لکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ مشابہت میری بھی ہو جائے اور اللہ کے یہاں میرا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ تو میں لکھ رہا تھا لکڑی کے ذریعے سے اپنی ہٹھیلی پر۔ جب حدیث پوری ہو گئی، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، تو حضرت نے کہا وضو کر لو، جو جانا ہے استنجا سے فارغ ہو جاؤ، نماز کی تیاری ہوگی۔ اور میرا تو وضو ہی تھا، سب وضو کرنے چلے گئے، میں بیٹھا ہوا تھا، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا، امام شافی تو بہت گورے تھے، بہت خوبصورت نوجوان تھے، پوچھا نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا میں تو یہاں سے، فلاں بغداد سے یہاں سے آیا ہوں۔ کہا یہاں کیا کر رہے ہو اپنے ہٹھیلی میں؟ کہا میرے پاس نہ پین ہے نہ پیپر ہے، تو میں ان طلبہ کی مشابہت میں حدیث لکھ رہا تھا۔ لاؤ بتاؤ تمہاری ہٹھیلی؟ تو ہٹھیلی پر تو کہاں حدیث لکھی ہوئی ہوگی، ٹھوک سے کہاں لکھا ہوا ہوگا؟ فرمایا کیا کر رہے، یہ تو حدیث کا مذاق ہو رہا ہے، حدیث کا مذاق ہو رہا ہے۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تشبو بالطلبہ کی وجہ سے میں نے لکھ رہا تھا، ورنہ آپ حدیث کو نکالتے تھے زبان سے اور میرے دل کے اندر دماغ میں بیٹھ جاتی تھی، مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کہا بتاؤ کتنے حدیث میں نے بیان کی؟ کہا آپ نے 123 حدیثیں اس مجلس میں بیان کی، مجھے پوری ازبر یاد ہے، سناؤ۔ فرمایا انہوں نے سنانا شروع کیا، 123 حدیثیں فوراً سنا دی۔ کیا حافظہ ہوگا، لکھا بھی نہیں صرف سنا ہے، ایک ہی مرتبہ، یاد بھی نہیں کیا۔ بہت چہیتے ہو گئے امام مالک کے، فرما آج رات مہمانی میرے گھر ہوگی، قیام میرے گھر ہوگا، اپنے گھر لے گئے، محبت ہو گئی امام مالک رحمت اللہ علیہ سے، محبت ہو گئی، گھر لے گئے، کھانا کھلایا، بہت کھانا کھایا، کھانا بھی کھایا، جتنا رکھا سارا ختم کر دیا، اور رات میں سو گئے۔ اور بیٹی سے کہہ دیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بیٹیاں تھی، ایسی بیٹیاں پردے کے پیچھے بیٹھتی تھی، اور طالب علم اگر عبارت میں غلطی کرتا تھا تو پیچھے سے آواز کرتی تھی، امام مالک سمجھ جاتے تھے اس نے غلطی کی ہے۔ ان کی بیٹیاں بھی محدثہ تھی، حدیث کی بڑی بڑی طالبات تھی۔ پانی رکھ دیا وضو کے لیے، انتظام کر دیا سونے کا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے کمرے میں سو گئے، عشاء کی نماز پڑھ کر چلے گئے۔ صبح امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اٹھایا فجر کے لیے، بس چلے، کچھ وضو وغیرہ نہیں کیا اس زمانے میں, گھر پر وضو ہوتا تھا, ہماری طرح نہیں مسجد میں آ کے بھائی آنکھ نچوڑتا مچوڑتا آتا ہے, مسجد میں وضو کرتا ہے, یہیں پیشاب پاخانہ کر لیتا ہے. ایک مسئلہ سنو درمیان میں, گھر پر اگر آدمی وضو کرتا ہے, پانی کو زیادہ زیادہ استعمال کرتا ہے, یہ مکروہ ہے. اور اگر مسجد کا مال جو ہے پانی یا اوقاف کا مال ہے, وقف کا مال ہے, وضو کرتے کرتے بات چیت کرتے 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 پانی ضائع کرتا ہے, تو یہ ضائع کرنا حرام ہے, قیامت میں وقف کے مال کا سوال ہوگا. یہ کسی کی جائیداد نہیں ہے, یہ مسجد کا وقف مال ہے, بہت احتیاط کیجئے اس میں. ایسا نہ ہو وضو کرتا جا رہا ہے, لمبی لمبی گفتگو کرتا ہے اور کتنا پانی ایک غسل کر اتنا ضائع کر دیا. احتیاط کرنی چاہیے. صبح اٹھے وضو نہیں کیا, فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے, نماز ہو گئی, گھر پر تشریف لائے, بیٹی نے کہا بجان سے کہ عجیب مہمان ہے تمہارے, تم تو بڑی تعریف کرتے تھے کہ اتنا بڑا امام ہے, ایسا ہے ایسا ہے, اتنے ذہین ہے ایسے ہیں, یہ تو دیکھو نا رات میں تہجد بھی نہیں پڑی. آدمی سو کر اٹھتا ہے نا تو وضو کرتا ہے, پانی تو ویسا کا ویسا ہی ہے, اور صبح کیسا آدمی ہے, کیسا آپ کا مہمان ہے, وضو کیے بغیر مسجد میں نماز کے لیے چلا گیا, وضو فجر کے لیے بھی نہیں کیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فوراً جا کر پوچھ سوال کر لیا کہ میری بیٹی کی شکایت ہے اس بارے میں, آپ نے یہ کیا یہ کیا. فرمایا کیا کروں, میرا وضو ٹوٹا ہی نہیں, میں سویا ہی نہیں, میں نے کھانا اس لیے زیادہ کھایا کہ اللہ والوں کے کھانوں میں نور ہوتا ہے, جب میں نے کھانا کھایا تو میں نے سوچا اس کھانے کے اندر کتنا نور ہوتا, کتنا نور تھا کہ میں سویا نہیں, عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک میں جاگتا رہا. یا عمر ما فعل النغیر والی حدیث پر میں غور کرتا رہا, چھوٹی حدیث کا ٹکڑا ہے, حضرت انس بن مالک کے چھوٹے بھائی عمر, فرمایا جب وہ چھوٹی چڑیا پال رکھی تھی, وہ انتے مر گئی, تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عمر ما فعل النغیر, اے عمر تیرے بچے تیرے برڈ کو کیا ہو گیا, تو کیوں صدمہ میں ہے, کیوں غمگین. فرمایا میں نے اس حدیث میں غور کیا تو میں نے 100 مسائل نکالے ایک حدیث ہے, پوری رات میں 100 مسائل. ایسی محنتیں کی ہے تب جا کر یہ مسائل ہمارے سامنے ہیں. امام تبرانی, ہم کہتا نا تبرانی کی روایت ہے, تبرانی کی روایت ہے, فرمایا میں نے گھر چھوڑا, 30 ایئرز تک, 30 سال تک میں گھر پر نہیں آیا, علم حاصل کرنے میں اپنے علماء کے پاس جاتا, محدثین کے پاس جاتا, ٹھنڈی میں گرمی میں میں مسجد کے اندر سو جاتا, چٹائی کو لپیٹ لیتا تھا ٹھنڈی میں کہ ٹھنڈی بڑی لگتی تھی, میرے پاس اوڑھنے کے لیے کمبل بھی نہیں ہوتی تھی. 30 سال میں نے علم حدیث کو حاصل کیا, جو امام تبرانی نے حدیث کی کتاب تبرانی شریف لکھی ہے. ابن تیمیہ فرماتے ہیں حاکم وقت نے ان کو جیل میں ڈال دیا. 3 دن کے بعد ایک نوجوان آیا حاکم وقت کے پاس اور رونے لگا, آنکھوں سے آنسو ہے. وہاں حکومت میں بیٹھنے والے وزراء نے دیکھا, معلوم ہوتا ہے بہت بڑا مسئلہ لے کر آیا ہے, بہت غمگین آدمی ہے, کیا مسئلہ ہے. حاکم وقت کے پاس لے جایا جائے گا اور اس کی بات سنی جائے, معلوم ہوتا ہے نوجوان ہے, خوبصورت ہے, لیکن کیا مسئلہ ہوگا کہ اتنا رو رہا ہے, آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہو رہے. حاکم وقت کے پاس لے جایا گیا, کہا میں بہت بڑی میری شکایت ہے. کہا کیا شکایت ہے؟ کہا میں بھی جیل میں جانا چاہتا ہے بغیر کسی گناہ کے. ہاں میں جیل میں جانا چاہتا ہوں, میرے استاد محترم ابن تیمیہ کو جیل میں ڈالا ہے اور میرا سبق ناگا ہو رہا ہے, میرا سبق چھوٹ رہا ہے, میں چاہتا ہوں میں بھی جیل کو برداشت کر لوں لیکن میرا سبق بھی نہ چھوٹے. ہاں بھائی امام محمد رحمت اللہ علیہ گھر میں بیٹھے ہیں, کبھی یہ کتاب. بیٹی نے کہا بجن کتنی کتاب دیکھو گے. آپ سمجھتے ہو نا کہ تفسیر کرنا کوئی آسان کام ہے, کتنے گھنٹے لگتے ہیں. آپ تو آدھے گھنٹے میں بات کو سن لیتے ہو, یہ اللہ کا کلام ہے, بیان کرنا آسان, نصیحت کرنا آسان, قرآن کی تفسیر کوئی آسان چیز نہیں ہے, اس کے لیے 15 سے 18 علم کا ہونا ضروری ہے. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے قرآن کی. ہم ویسے ہی تھوڑے بیٹھ جاتے ہیں یہاں, کتنے مطالعے کتنی کتاب دیکھ کر یہ آدھے گھنٹے میں آپ کو کھانا لقمہ دے دیا. وہ ماں پکاتی ہے کتنی تیاری کرتی ہے تب جا کر وہ ایک پلیٹ میں کھانا سامنے ہوتا ہے. آپ لوگ قدر کریں اس قرآن اور تفسیر کی, سمجھیں اور عمل کی کوشش کریں. فرمایا ابا جان اتنی کتابیں دیکھ رہے ہیں آپ, کبھی اس میں کبھی اس میں کبھی اس میں. فرمایا رات کا وقت ہے سو جاؤ. امام محمد فرماتے ہیں کون امام محمد ہے, کون امام محمد ہے؟ کبھی ہمارے امام حنفی امام ہے, امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے, امام ابو یوسف امام محمد اجل شاگرد ہے, بہت بڑے شاگرد ہے. کون ہے؟ ایک مرتبہ گاؤں میں درس دے رہے ہیں, کبھی یہاں درس کبھی وہاں درس. تو کیا کہا ایک دوسرے گاؤں والوں نے کہ آپ ہمارے یہاں بھی حدیث کا درس دے دے. پر میں وقت نہیں ہے, پورے صبح سے شام تک سیجول بہت بزی ہے, اب میں وہاں آؤں گا تو راستے میں چلنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا, میرا وقت ضائع ہو جائے گا. فرمانی ہم آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دیں گے, آپ چلیں گے فاس وہاں درس دیں گے, پھر وہاں اپنی جگہ چلے جائیں. ٹھیک ہے, انتظام ہو گیا, روزانہ سواری پر جانا آنا. ایک طالب علم آ گیا اور آنے کے بعد کہنے لگا حضرت میں آپ سے فلاں حدیث کی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا میرے پاس وقت نہیں ہے. فرمایا آپ کے پاس وقت نہیں کہیں پر بھی بیٹھنے کا, جس وقت آپ اس گاؤں سے درس ختم کر دے سواری پر بیٹھ جائیں, آپ سواری بھگائیں گے دوسرے گاؤں جانے کے لیے. آپ سواری بھگاتے رہے میں آپ کے پیچھے سواری کے پیچھے دوڑتا رہوں گا, آپ حدیث کو بیان کرتے رہے اور میں سنتا رہوں گا. اسی طرح کئی دنوں تک حدیث کا علم حاصل کیا. یہ امام محمد جواب دے رہے ہیں بیٹی سے کہ یہ قوم سوئی ہوئی ہے اور وہ جانتی ہے ہم آرام کر لیں گے, لیکن امام محمد ہے جب بھی ضرورت پر جائے گی ہم انہیں مسئلہ پوچھ لیں گے, ہم انہیں حدیث کی تفسیر پوچھ لیں گے. تب میں بھی محنت نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ امت کو کون پہنچائے گا نبی کی باتیں؟ بات چل رہی تھی کہاں سے بہت آگے نکل گیا میں. فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بات نقل فرماتے ہیں, ایک مسئلے کی ضرورت پڑی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا ورق گردانی کرتے رہے. اندازہ رکھ کرو کتنی بار قرآن پڑھا انہوں نے ایک مسئلے کے لیے. Just to understand one masala from the Quran al-Kareem, he recited Quran 300 times. 300 martaba Quran padhe, aur phir ek jagah par inki nigah atak gayi, tab masala unko samajh mein aaya ki ye masala yahan se nikalta hai. Itni mehnat ki hai. اللہ نے قرآن کی فضیلتیں کتنی بیان کی ہے. قرآن پڑھنے والے ہم نے تو کبھی قرآن کو چھویا نہیں, ہمیں توفیق نہیں ہوتی قرآن پڑھنے کی. ہم قرآن کا درس سنیں, قرآن کو پڑھیں, اپنی بیوی بچوں کو کہے کہ کوئی دن گھر میں ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے گھر میں. قرآن کی تلاوت گھر میں ہوتی ہے اس گھر میں کبھی شیاطین نہیں آتے, اس گھر میں کبھی مصیبتیں نہیں آتی, اس گھر میں کبھی پریشانیاں نہیں آتی. ہم نے قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا. ہماری اولادوں نے, ہم نے کبھی اپنی اولاد سے نہیں کہا کہ رات کو بیٹا سورہ ملک پڑھ لو, سورہ واقعہ پڑھ لو, سورہ یاسین پڑھ لو, سورہ کہف پڑھ لو, سات حامیم کو پڑھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سورتیں ہیں جو اللہ کے رسول پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے. آدھا پارا پڑھ لو, کوتر پارا پڑھ لو. قرآن پڑھنے کا نہ ہم پڑھتے ہیں نہ ہماری اولاد ہے. مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی اپنی کتاب مجالس الابرار میں نقل فرماتے ہیں, یہ لکھ کر جاؤ. حضرت فرماتے ہیں قرآن کو ہم نے جزدان میں باندھ کر کے تاکچے میں رکھ دیا ہے, اپنے گھر کے کونے میں رکھ دیا, ہمیں فرصت نہیں ملی کہ قرآن کو کھول کر ہم پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں. فرمایا یہ قرآن تہجد کے وقت میں ان گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہے, اے اللہ جس طرح اس ان گھر والوں نے مجھے باندھ دیا رسی سے, جزدان میں پیک کر کے اندر ایک کونے میں ڈال دیا ہے, تو ان گھر والوں کو جنہوں نے قرآن کی قدر نہیں کی, میں تو تیری کتاب ہوں, تیرے اندر سے نکلی ہوئی کتاب, تو جتنا بڑا اتنے کتاب کا درجہ بھی بڑا ہے, ان کو بھی قیامت کے دن جہنم کی زنجیر میں باندھ کر جہنم کے کونے میں ڈال دینا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. فرما وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ظاہر میں بھی برکت, باطن میں بھی برکت. قرآن باطنی ان هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. قوموں کو ہدایت قرآن سے ملی ہے, اور قوموں کو برکتیں قرآن سے ملی ہے, اور قوموں کو رحمتیں قرآن سے ملی ہے. وقت نہیں, بالتفصیل واقعات بھرے پڑے ہیں. لقوم یؤمنون, اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اس کتاب کو کتاب سمجھ کر پڑھو, قرآن سمجھ کر پڑھو. الکلام کلام اللہ, الکتاب کلام اللہ, یہ اللہ کی کتاب ہے. وہ خرج منہ, اللہ سے نکلا ہوا کلام ہے. هل ينظرون الا تاویلا, یہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے, یہ اس قرآن کی تاویل کا تفصیل کا, قرآن میں جو واقعات نقل کیے ہیں کہ موت آئے گی, قبر میں عذاب ہوگا, قیامت میں ایسا ہوگا, اور جہنم میں ایسا ہوگا, اور حساب کتاب ہوگا, پریشانیاں ہوگی, ان قرآن کے مضمون کا, اس قرآن کی تفسیر کا سامنے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. هل ينظرون الا تاویلا, یہ انتظار نہیں کرتے مگر قرآن کے مضمون کا. یہ تو دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا, کیا ہوگا, مرنے کے بعد دیکھی جائے گی, عذاب ہے, سننا ہے, باپ بھی مر گئے, دادا بھی مر گیا, او تو ویسے ہی قبر میں مٹی ہو گئے, دیکھا جائے گا کیا ہوگا. فرمایا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں, انہیں پتہ چلے گا جو قرآن میں بیان کیا ہے وہ سامنے آ کر رہے گا. اس لیے ابھی وقت ہے, توبہ کر لو, توبہ کر لو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو. یوم یاتی تاویل, فرماتے ہیں جس دن یہ تاویل سامنے آ جائے گی, قرآن کی تفسیر سامنے آ جائے گی, قرآن کے بیان سامنے آ جائیں گے, قرآن کے وعدہ اور وعید سامنے آ جائے گی. یقول الذین رسوہ, جس کو یہ دنیا میں بھول گئے تھے, بھول بھلیا کر دیا تھا, یہ کیا عذاب چیز ہے, جہنم کیا چیز ہے, جنت کیا چیز ہے, وزن اعمال کیا چیز ہے, یہ کچھ نہیں ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے ہی نہیں ہے. تو پھر فرمایا قد جاءت رسل ربنا, موت آئے گی تب کہیں گے ہاں رب کے رسول آئے تھے سچ بات کو لے کر, اب تو آنکھ کھل گئی. لترون الیقین ثم لترونها عین الیقین, ہاں آنکھوں سے دیکھ لے گا نا تب پتا چلے گا. فہل لنا من شفعاء, اب کہے گا ہے کوئی میری سفارش کرنے والا. وہ کہاں گئی دیوی دیوتا, وہ کہاں گئے جس کی عبادت کی جاتی تھی سارے گرو گھنٹال, کہاں گئے, کوئی ہے میری سفارش کرنے والا. فیشفعوا لنا, تاکہ آج ہماری سفارش کرے. او نردو, یا دوسرا کام تو اللہ کر دے, دوبارہ دنیا میں لوٹا دے, دنیا میں لوٹا دے, نہ تو سفارش ہوگی. ولا تنفعها شفاعة, کسی کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں دے گی. الا باذنہ, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, اللہ جس کو سفارش کرنے کا حکم دے وہی کرے گا, ورنہ کوئی کسی کی سفارش موت کے وقت بھی نہیں کر سکتا. اب باپ سامنے کھڑا ہے, ماں سامنے کھڑی ہے, بیٹا سامنے کھڑا ہے, بیٹی کھڑی ہے, بیوی کھڑی ہے, موت سے کون بچانے والا ہے, بچا کے دیکھو. آگئی حقیقت سامنے, آگئی حقیقت سامنے, جس کا انکار کرتے تھے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا, حقیقت سامنے آ گئی. فرمایا کوئی سفارش ہی ہو جائے, یا انردو, یا اللہ ہم کو دوبارہ لوٹا دے. وقد اهلكنا من القرون, یاسین شریف میں ہے نا کہ ہم دوبارہ نہیں لوٹائیں گے. الا لها منذرون, قرآن کریم پہلے یاسین شریف کے پہلے رکوع میں ہے. فرمایا فنعمل غیر الذی کنا نعمل, ہمیں بھیج دے. ہم کفر کرتے تھے اب ایمان لے آئیں گے, توحید کریں گے. ہم شرک کرتے تھے اب ہم دین کا کام کریں گے, امر بالمعروف کریں گے, نہی عن المنکر کریں گے, ہم نماز پڑھیں گے, ہم شراب نہیں پیئیں گے, ہم وہ عمل کریں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے. لیکن اللہ کہے گا ختم, ختم ہو گیا. قد خسرو انفسہم, انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا, نقصان ہی نقصان, اب کسی چیز نے ان کو فائدہ نہیں دیا ہے, ختم ہو گیا. وضل عنہم ما کانوا یفترون, وہ سارے کے سارے ان سے گم ہو گئے. وہ ساری باتیں, وہ ساری فوج, وہ ساری جماعتیں, وہ سارا جھوٹ, افترا, جھوٹ. قیامت نہیں ہے, اللہ نے ہمیں کہا ہے کرنے کا, سارا جھوٹ ختم. اب ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. ایمان لے آتا تو اللہ کی یہ کامیابی ہو جاتی, لیکن ایمان کے بغیر پوری دنیا بھر کر سونا لے آئے, پوری دنیا بھر کر اگر چاندی لے آئے, سامان لے آئے, یاقوت لے آئے, پلس لے آئے, تیسرے پارے کے اخیر میں اللہ نے فرمایا کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اگر آج کام آئے گا تو ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اسی پر ہم سب کو موت بھی نصیب فرمائے اور اسی پر استقامت بھی نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والہ مبارک وسلم تسلیما. یا رحم الراحمین, یا ذل جلال والاکرام, اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ رحم فرما دے, اللہ کرم فرما دے, اللہ رحم فرما دے, کرم فرما دے. اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ مغفرت کر دے, اللہ مغفرت کر دے. اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل سچا, قرآن کی تلاوت میں رب وہ دیتا ہے جو دعا کرنے میں نہیں دیتا ہے. اللہ اس قرآن کو سامنے رکھ کر اللہ جو چیز تو نے بیان کی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ وہ ساری نعمتیں ہمیں بھی نصیب فرما دے, دنیا کی آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما, برائیوں سے ہماری حفاظت فرما اور اللہ عذاب سے ہماری حفاظت فرما. تیری مغفرت بہت بڑی ہے اللہ, اللہ تیری مغفرت بہت بڑی ہے اللہ, اللہ اللہ معاف فرما دے. ہمارا عمل کچھ بھی نہیں ہے اللہ, ہمارا عمل کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے عمل تو محدود ہے, وہ بھی بغیر اخلاص والے ہیں, اور تیری مغفرت تو لامحدود ہے. اے اللہ کہاں تقابل ہو سکتا ہے, تو اپنی لامحدود مغفرت, تیرا نام غفور غفار ہے, اسی کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما دے, پوری امت پر رحمت کرم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ یہ درس قرآن جو کچھ تو کہلواتا ہے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما, اخلاص نصیب فرما, اخلاص نصیب فرما, کہنے سننے والوں کو اخلاص نصیب فرما, عمل کی توفیق نصیب فرما. جہاں جہاں تک ویب سائٹ کے ذریعے سے آواز جاتی ہے, اے اللہ سننے والوں کو, اے اللہ گھروں پر سننے والیوں کو, اے اللہ سب کو توفیق نصیب فرما, قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما, قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرما, قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما, قرآن کے اللہ اپنے سینے میں جمانے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بنا دے, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے بنا دے. اللہ قرآن سے محبت نصیب فرما دے, قرآن سے محبت نصیب فرما دے, قرآن سے محبت نصیب فرما دے. اے اللہ لوگ قرآن سے بہت دور جا چکے ہیں, اللہ قرآن سے بہت دور جا چکے ہیں, سب کو قرآن کی محبت نصیب فرما دے, قرآن سمجھنے کے لیے درس قرآن میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دے, ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دے, امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ علماء کی حفاظت فرما لے, صلحاء کی حفاظت فرما لے, مدرسوں کی حفاظت فرما لے, مبلغین کی حفاظت فرما لے, مرکزوں کی حفاظت فرما لے. اللہ کے راستے میں جس لائن سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح دین کا کام جس لائن سے ہو رہا ہے, سب کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے. اے اللہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے مبلغین کو قبول فرما لے, مرکزوں میں کام کرنے والے تمام اکابرین کو قبول فرما لے, پوری دنیا میں دین کا بول بالا فرما دے, دین کا بول بالا فرما دے, دین کا بول بالا فرما دے. اے اللہ رمضان کے مہینے کے ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرما دے, قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما دے, بیماروں کو شفا عطا فرما دے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ مکروہ سے سبک دوسی عطا فرما دے. اے اللہ جن کے ذمے قرض ہے اللہ قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے. اے اللہ بیماریوں کو دور فرما دے. اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے, ہماری اولادوں کو نیک بنا دے, مومنین مومنات میں سے بنا دے, قانتین قانتات میں سے بنا دے, صالحین صالحات میں سے بنا دے, صائمین صائمات میں سے بنا دے, تیرے محبوب لوگوں میں سے بنا دے. اے اللہ دوست احباب نے دعا کے لیے کہا ہے, سب کے جائز مقاصد پورے فرما دے, سب کو عافیت نصیب فرما دے, سب کی مرادیں پوری فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم اجمعین برحمتہ.